تمام شہدائے اسلام کے لیے، بالخصوص شہید حسینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کے لیے، وبالخاص امام شہدا حضرت امام خمینی رضوان اللہ علیہ کے لیے سورہ فاتح، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ، واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اعداء اللہ من یوم عداوتہم الی یوم لقاء اللہ، اما بعد، فقال الامام حسین ابن علی علیہ السلام: الناس عبید الدنیا والدین لائق علی السنتہم یحوطونہ ما درت معائشہم اذا محسوا بالولا قل الدیانون. درود پڑھیے محمد و آل محمد. سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے: الناس و عبید الدنیا، لوگ دنیا کے بندے ہیں، والدین لائق علی السنتہم، دین ان کے نوک زبان پہ چڑھا ہوا ایک ذائقہ ہے، یحوطونہ ما درت معائشہم، اس وقت تک دین کے گرد منڈلاتے ہیں جب تک دین سے ان کی معیشت فراہم ہوتی رہتی ہے، اذا محسوا بالولا قلت دیانون، لیکن جب آزمائشوں میں ڈالے جاتے ہیں، امتحانوں میں ڈالے جاتے ہیں، دیندار بہت کم رہ جاتے ہیں. یہ کلام نورانی سید الشہداء علیہ السلام کا ان محکم و محکمات میں سے ہے جس کی روشنی میں متشابہات کی تفسیر ہونا چاہیے. جس طرح قرآن میں محکمات ہیں وہ متشابہات، قول معصوم میں بھی محکمات ہیں اور متشابہات. قرآن کا فرمانا ہے کہ جن کے دلوں میں کھوٹ ہے، جن کے دلوں میں ریب ہے، جن کے دلوں میں رین ہے، جن کے دل بیمار ہیں اور جن کے دل گمراہی کی طرف مائل ہیں، ان کا رجحان متشابہات کی طرف زیادہ ہے. متشابہات کی من گھڑت تاویل کر کے خود بھی گمراہی کی طرف جاتے ہیں، لوگوں کو بھی گمراہی میں ڈالتے ہیں. قرآن میں متشابہات ہیں لیکن ساتھ محکمات بھی ہیں. حکم یہ ہے کہ متشابہات کو محکمات کے ساتھ ملا کر ان کے معنی کریں اور ان کی تفسیر کی جائے. اسی طرح قول معصوم میں بھی محکمات ہیں اور متشابہات. متشابہات کو محکمات کی روشنی میں تفسیر کی ضرورت ہے. قرآن کا فرمانا ہے جن کے دلوں میں گمراہی پائی جاتی ہے وہ فتنوں کے لیے، فتنے ایجاد کرنے کے لیے متشابہات سے تمسک کرتے ہیں، متشابہات کی من گھڑت تاویل کرتے ہیں، ابتغاء الفتنہ، فتنوں کی خاطر. اور اسی طرح شخصیات میں بھی، افراد میں بھی محکمات ہیں اور متشابہات. متشابہ افراد اور متشابہ شخصیات کو محکم شخصیات کی روشنی میں اور ان کے سائے میں سمجھا جانا چاہیے اور ان کی سیرت کو ملاحظہ کرنے کی ضرورت ہے. خواہ آیات متشابہ ہوں یا روایات متشابہ ہوں یا شخصیات متشابہ ہوں، جب تک محکمات کے سائے میں نہ آ جائیں ان کے معانی سمجھ میں نہیں آتے. انہیں فتنوں کے لیے دستاویز تو بنایا جا سکتا ہے لیکن ان سے ہدایت نہیں لی جا سکتی. ان محکمات میں سے ایک محکم قول سید الشہداء علیہ السلام سے صادر ہوا، بیان فرمایا حضرت نے، الناس و عبید الدنیا، لوگ دنیا کے بندے ہیں، والدین لائق علی السنتہم، اور دین ان کی نوک زبان پہ چڑھا ہوا ایک ذائقہ ہے، جیسے ذائقہ زبان پہ آ جاتا ہے اور اسی وقت تک رہتا ہے جب تک زبان پر ہو. ذائقے کی حس انسان کی زبان میں ہے، جب زبان سے اندر چلا جائے پھر ذائقہ محسوس نہیں ہوتا. یعنی لوگ دنیا کے بندے ہیں اور اسلام کو فقط زبان پہ انہوں نے ورد کے طور پر اپنا لیا ہے. زبان سے آگے نہ زندگی میں دین جانے دیا، نہ اپنی روح میں دین جانے دیا، نہ اپنے دل میں دین جانے دیا، صرف نوک زبان پہ دین رکھا ہوا ہے. اور اس کی علامت یہ ہے کہ اذا محسوا بالبلاء قلت دیانون، یہ دیکھنے کے لیے کہ آیا دین لوگوں کی زبان پہ چڑھا ہوا ایک ذائقہ ہے یا عملی زندگی میں اختیار کیا گیا ہدایت کا منشور ہے، امتحان کی ضرورت پڑتی ہے. اذا محسوا بالبلاء قلت دیانون، جب آزمائشوں میں ڈالا جاتا ہے اس وقت دیندار بہت کم رہ جاتے ہیں. یعنی ذائقے تلخیوں کے وقت، سختیوں کے وقت، دشواریوں کے وقت تلخ ذائقے تھوک دیے جاتے ہیں. بعض ایسے ہیں جب دشواریاں لے آئی دین ان کے لیے، اس وقت دین کو تھوک دیتے ہیں، دین سے دور ہو جاتے ہیں. ایسی دینداری سید الشہداء نے دیکھی بہت نزدیک سے لوگوں کے اندر، اور اس دینداری کی تصویر الفاظ کی شکل میں بیان فرمائی. الناس و عبید الدنیا، لوگ دنیا کے بندے ہیں، کیوں نہیں آئے سید الشہداء کے ساتھ؟ کیوں مدینہ میں ایک بڑی تعداد بیٹھی رہی؟ کیوں مکہ میں ایک بڑی تعداد بیٹھی رہی؟ کیوں کوفہ میں ایک تعداد بیٹھی رہی؟ اور اس وقت کی جتنی دنیا اسلام تھی، جہاں اسلام تھا، اس سب میں موجود تھے. بعضوں کو اطلاع بھی تھی، آگہی بھی تھی کہ امام دین نے دعوت قیام دی ہے، اس کے باوجود امام کا ساتھ نہیں دیا. کیوں نہیں دیا؟ فرمایا الناس و عبید الدنیا، لوگ دنیا کے بندے ہیں اور دین ایک ذائقہ ہے ان کی زبانوں پہ چڑھا ہوا، جسے سختیوں میں اور تلخیوں میں تھوک دیتے ہیں. تھے تو دیندار لیکن وہ دین زبان سے آگے نہیں تھا. اس حدیث نورانی کی روشنی میں ایک بات دینداروں کے لیے کھلتا ہے. ویسے تو کلام معصوم سے بڑے باب کھلتے ہیں، کوئی سمجھنے والا اگر موجود ہو، کلام خدا سے، کلام اولیاء خدا سے بڑے باب کھلتے ہیں. یہ حدیث آپ سنی ہوئی آپ کی امیر المومنین علیہ السلام سے، کہ رسول اللہ مجھے ایک باب تعلیم فرمایا کرتے تھے، ایک باب تعلیم فرماتے، اس سے میرے لیے ہزار باب کھل جاتے، اور ہر باب سے میں ہزار ہزار باب خود کھول لیا کرتا تھا. کیونکہ معصوم کے کلام میں اتنی گنجائش ہے کہ اس سے ہزار باب کھل سکتے ہیں کوئی کھولنے والا اگر ہو. ایک باب اس حدیث نورانی سے، جسے میں نے آپ کے لیے سرنامہ سخن قرار دیا ہے، ایک باب یہ کھلتا ہے کہ بعض اوقات دینداری انسان کی تدین ایسی مشکل میں آ پڑتا ہے، ایسی آفتوں میں آ پڑتا ہے کہ فقط ورد زبان رہ جاتا ہے، عمل بھی نہیں ہوتا، دیندار کی دینداری مشکل کا شکار ہو جاتی ہے۔ میں تھوڑا سا دینداری کو عرض کروں، دینداری کسے کہتے ہیں؟ دین خداوند تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مقرر کردہ انسانی ہدایت کے لیے مجموعہ، اس دین کے ساتھ اگر انسان کا رابطہ نہ ہو، بے دینی اس کا نام ہے، لا دینیت اس کا نام ہے، اور اگر انسان کا اس دین کے ساتھ رابطہ بن جائے، لیکن ایسا رابطہ جس سے یہ دین انسان کی زندگی کا عملی منشور بنے، اس کے مطابق انسان کی زندگی بسر ہو، مطالعاتی رابطہ نہ، کتابی رابطہ نہ، لائبریری کا رابطہ نہ، ذہنی رابطہ نہ، سماعتی رابطہ نہ، زبانی رابطہ نہ، بلکہ اس طرح کا رابطہ دین کے ساتھ انسان کا برقرار ہو کہ دین انسان کی زندگی کا عملی منشور بن جائے، اس کو دینداری کہتے ہیں۔ اس خاص دینداری، اس خاص رابطے کا نام دینداری ہے، باقی رابطوں کے اپنے اپنے نام ہیں۔ اگر انسان کے ذہن میں دین آ جائے، اس کو دینداری نہیں کہتے، دیندانی کہتے ہیں۔ انسان دیندان بن جاتا ہے، جیسے سائنسدان بن جاتا ہے، جیسے سیاستدان بن جاتا ہے، ایسے دیندان بن جاتا ہے، دین سمجھتا ہے لیکن دیندار نہیں ہے، دین جاننے والا اور ہے اور دین عمل کرنے والا اور ہے۔ سیاستدان اور سیاست مدار میں فرق ہے، سیاستدان جو سیاست جانتا ہو، سیاست مدار جو سیاست کرتا ہو، اور ایک تیسرا طبقہ ہے جسے سیاست باز کہتے ہیں، جو نہ سیاست جانتا ہے نہ سیاست کرتا ہے بلکہ سیاست کھیلتا ہے، سیاسی کھیل کھیلتا ہے، سیاست کو بازیچہ بنا لیتا ہے۔ دین میں بھی کچھ دیندان ہیں، دین سمجھتے ہیں لیکن دین مدار نہیں ہے، ان کی زندگیوں میں دین نہیں ہے، ان کی کھوپڑیوں میں دین ہے، فقط زندگیاں دین سے خالی ہیں، یہ دیندان ہیں۔ دیندار وہ ہیں جنہوں نے دین کو سمجھا، دین کو پڑھا اور دین کو اپنے اوپر نافذ بھی کر لیا، لاگو بھی کر لیا، یہ دیندار ہیں۔ لیکن جو نہ دین سمجھتا ہو، نہ دین کو اپنی زندگی کا منشور قرار دیتا ہو، لیکن دینی کھیل کھیلتا ہو، اس کو دین باز کہتے ہیں، وہ دیندار نہیں ہوتا۔ اب آپ اپنے ملک پہ نظر دوڑا کے دیکھیے کہ اقتدار سیاست بازوں کے قبضے میں ہے، سیاستدانوں کے قبضے میں نہیں ہے۔ بدقسمت ملک، بدقسمت قوم، بدقسمت سرزمین کہ جب سے بنی سیاستدان میسر نہیں آیا، جو بھی آیا سیاست باز ہی بنا، سیاست باز ہی آئے۔ تو صرف یونی کے اقتدار کے لحاظ سے بدقسمتی، دین کے لحاظ سے بھی کہتے ہیں نا، جب بدقسمتی آتی ہے تو پھر ہر طرف سے آتی ہے، زمین آسمان سے آتی ہے۔ جب بدقسمتی آئی، اقتدار سیاست دانوں کو نہیں ملا، سیاست مداروں کو نہیں ملا، کیونکہ سیاست دانی سیاست پڑھنے کی ضرورت ہے۔ اب دیکھیں کوئی کرکٹ چھوڑ کے آ گیا، کوئی مدرسہ چھوڑ کے آ گیا، کوئی فوج چھوڑ کے آ گیا، بھائی سیاست تو پڑھنے کی چیز ہے، پڑھی ہے سیاست؟ نہیں پڑھی۔ کوئی کہاں سے اٹھ کے آ گیا، کوئی کہاں سے اٹھ کے آ گیا، کوئی دو دن سیاست بھی پڑھ لیتے، لیکن اس لیے انہیں معلوم تھا کہ اس ملک میں سیاست پڑھ کے فراغت ہی ہوگی، کیونکہ سیاست پڑھے ہو کے کوئی گنجائش نہیں ہے، کیونکہ سیاسی کھیل ہی کھیلنا ہے، تو فرق نہیں پڑتا کرکٹ کھیلیں یا سیاست کھیلیں، سیاست دانی کی تو ضرورت نہیں ہے۔ لہذا جس نے جو پڑھا، رات کچھ اور تھا، صبح اٹھا سیاست دان بن گیا، سیاست باز۔ اسی طرح دیندان، دیندار اور دین باز، دین باز یعنی دین کھیلنے والے، دین کا کھیل کھیلنے والے، دین کو بازیچہ قرار دینے والے۔ قرآن نے بھی فرمایا ہے پیغمبر اکرم کو کہا کہ خبردار رہنا, ایک طبقے سے خبردار رہنا. کون سے؟ الذین یتخذون دینہم لعبا ولہوا, وہ طبقہ جس نے اپنے دین کو لہو اور لعب قرار دیا. یعنی اے پیغمبر, دین کے دشمنوں سے بھی ہوشیار رہنا, دین بازوں سے بھی ہوشیار رہنا کہ دین کو بازیچہ نہ بنا لیں. یہ بھی ایک بدقسمتی کہ اقتدار سیاست بازوں کے قبضے میں, دین دین بازوں کے قبضے میں. نہ سیاست دان کی گنجائش ہے, نہ دین دان کی گنجائش ہے, تو دیندار بنے گا کیسے انسان؟ سیاسی کھیل میں تو انسان سیاست دار نہیں بنتا, دین بازی میں بھی دیندار نہیں بنتا. یہ دین بازی ہے, آپ دیکھ لیں. دین کے لیے بھی انسان کو دو دن دین پڑھنا پڑتا ہے, دو دن دین سمجھنا پڑتا ہے, دو دن دین حاصل کرنا پڑتا ہے, عمر کے دو دن لگانے پڑتے ہیں کسی بھی شعبے کے لیے. سائنسدان بننے کے لیے بھی دو دن سائنس پڑھنا پڑتی. کوئی مادرزاد سائنسدان پیدا نہیں ہوا. تو جب مادر سائنس ایک دنیاوی علم ہے, انسان کا اپنا کشف کردہ علم, اپنا تدوین کردہ علم ہے. جب انسان کا اپنا تدوین کردہ علم سائنس, انسان پڑھے بغیر سائنسدان نہیں بن سکتا, تو خدا کی ہدایت کا مجموعہ جسے دین کہتے ہیں, اسے پڑھے بغیر انسان دین دان نہیں بن سکتا. لیکن دین دانی فقط دین جاننے کا نام ہے, دین داری دین کرنے کا نام ہے. دین کو اپنی زندگی کا عملی منشور قرار دے انسان. ایک باب جو اس حدیث نورانی سے کھلتا ہے یہاں پر, اور مقصود یہ وہ باب آپ کی خدمت میں عرض کیا جائے, ان چند روزہ فرصت جو میسر آئی ہے آپ کی خدمت میں حاضر ہونے کی اور آپ کے نورانی چہروں کی زیارت کی, کہ دینداری کو کچھ آفات لگ جاتی ہیں. آفات یعنی بیماریاں, جیسے جسم کو بیماریاں لگتی ہیں, روح کو بیماریاں لگتی ہیں, ہر چیز جو ہمارے ارد گرد ہے جس کا انسان سے تعلق ہے بیماریوں کی زد میں ہے. آج کل اپنے ہم مرغیوں کو بیماریاں لگی ہوئی ہیں, کبھی کھیتوں کو بیماریاں لگ جاتی ہیں, کبھی پھلوں کو بیماریاں لگ جاتی ہیں. ہر چیز بیمار ہوتی ہے, بہت ساری چیزیں بیماریاں لگ جاتی ہیں. دینداری کو بھی بیماری لگ سکتی ہے. دینداری یعنی رابطہ, انسان اور دین کے رابطے کو بیماری لگ جاتی ہے, بیمار رابطہ. جیسے دو دوست ہوں, دوست ٹھیک ٹھاک ہیں لیکن دوستی کو بیماری لگ جاتی ہے. بعضوں کا دیکھو گا دوستیاں, بیمار دوستیاں. جب ایک دوست دوسرے دوست کی غیبت کرتا ہے, مزاج تو ٹھیک ہے ان کا لیکن دوستی بیمار ہے. دوست ٹھیک ٹھاک ہیں, دوستیاں بیمار ہیں. کچھ گھروں میں آپ نے روٹھے ہوئے میاں بیوی دیکھے ہوں گے, انشاءاللہ ہماری مجلس میں نہیں ہوں گے ایسے روٹھے ہوئے میاں بیوی زن و شوہر. خوب یہاں میاں بیوی ٹھیک ٹھاک ہے, زوجیت بیمار ہے. زوجہ ٹھیک ہے, زوج بھی ٹھیک ہے لیکن زوجیت بیمار ہے. کیونکہ زوجیت اس رشتے کا نام ہے جو ان دونوں کے درمیان برقرار ہے, وہ رشتہ بیمار ہو گیا. اسی طرح بعض اوقات دین کو خطرہ ہوتا ہے, بعض اوقات انسان کو خطرہ ہوتا ہے, بعض اوقات انسان کا دین کے ساتھ رابطہ خطرے میں ہوتا ہے. دین بھی محفوظ, انسان بھی محفوظ, لیکن رابطہ بیماری کی زد میں, اسی کو آفت کہتے ہیں. معصوم کا فرمانا ہے کہ ہر چیز کی آفت ہے, دین کی بھی آفت ہے, دینداری کی بھی آفت ہے. آفت زدہ دینداری, آفت زدہ دینداری یعنی دینی عمل ہوتا ہے, دینداری ہوتی ہے, عبادتیں ہوتی ہیں, دینی اعمال ہوتے ہیں لیکن بیمار ہوتے ہیں, بیمار ہوتے ہیں. سید الشہداء علیہ السلام نے کیوں فرمایا کہ لوگوں کے دین فقط نو کے زبان پہ آیا ہوا ایک لفظ ہے اور جب عمل کا وقت آتا ہے تھوک دیتے ہیں, چونکہ بخار کی حالت میں ذائقہ کڑوا ہو جاتا ہے. بیمار ہو جب انسان, مزاج جب اعتدال سے نکل جائے, جو چیز میٹھی کھائے تو بھی کڑوی لگتی, تلخ لگتی ہے. اگر انسان کا دین کے ساتھ رابطہ بیمار ہو جائے, دینداری تھوڑی سی تلخ ہو جاتی ہے. جب دینداری تلخ ہو جائے, انسان دین کو تھوکنا شروع کر دیتا ہے. بعضوں کو دیکھے ہو کہ بار بار تھوکتے ہیں گلی میں. کیوں تھوکتے ہیں؟ تو کچھ تو پان تھوکتے ہیں, کچھ نسوار تھوکتے ہیں, بعض دین تھوکتے ہیں، دیکھو کہ دین تھوکتے ہیں، یہ سرخ گلیاں اور سبز نقطے، یہ منہ میں کوئی چیز ڈلی ہوئی ہے وہ تھوک رہے ہیں، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو دین تھوک رہے ہوتے ہیں. دین کون تھوکتے ہیں؟ دین وہ لوگ تھوکتے ہیں کہ جامعہ احرام پہنا ہوا ہے، حج کے لیے جا رہے ہیں، امام دین بلا رہا ہے کہ حج کرنے کا موسم نہیں، حج بچانے کا موسم آیا. بے دین تو نہیں، چونکہ بے دین تو حج کرنے نہیں جاتا. دینداری ہے لیکن بیمار دینداری ہے، ایسی دینداری ہے جس میں یہ نہیں معلوم کہ مجھے کرنا کیا ہے اس وقت. امام دین کو تنہا چھوڑ دیتا ہے، ساکت تو خاموش ہو جاتا ہے، اپنی عبادات میں لگا رہتا ہے. جب دینداری بیمار ہو جائے، کئی مرحلے ہیں دینداری کے، بیماری کے. عمل میں ایک بیماری لگتی ہے دین کو، ایک دینداری کو بیماری لگتی ہے فہم میں، دین سمجھنے میں، فہم دین میں، کیونکہ دین ایک ایسی چیز ہے جس کو سمجھنا بہت ضروری ہے. کچھ چیزیں ایسی ہیں جو سمجھ میں نہ بھی آئیں تو بھی فائدہ دے دیتی ہیں. کچھ پکا ہوا ہو، بعض لوگ ہوتے ہیں پکاتے ہیں اور اس کو جتنا غور کریں سمجھ میں نہیں آتا کیا پکا ہوا ہے. خصوصاً یہ غیر شادی شدہ جب کوئی چیز پکاتے ہیں تو اپنی طرف سے بریانی پکاتے ہیں، لیکن جب پک جاتی ہے پھر سمجھ نہیں آتا کہ حلوہ ہے یا بریانی، معلوم نہیں ہوتا کیا پکا ہے، سمجھ میں نہیں آ رہی کہ کیا پکا کیا ہے. لیکن سمجھے بغیر بھی کھا لو تو فائدہ ہو جائے گا، پیٹ بھر جائے گا. سمجھنا ضروری نہیں ہے، لیکن کچھ چیزیں ہوتی ہیں جن کو سمجھنا ضروری ہے، سمجھنا ضروری ہے. اگر اس راستے سے نہ گزرے اپنے مقام تک نہیں پہنچ سکتی. ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ گھر میں آتی ہوئی بجلی میٹر سے نہ گزرے، باہر باہر سے آ جائے. کہتے ہیں نا بائی پاس کرتے ہیں نا میٹر کا، کہ میٹر سے نہ گزرے، ابھی دل کا بائی پاس کرتے ہیں. خون دل سے ضرور گزرے، اگر دل میں نہیں گیا، ڈائریکٹ کسی عضو میں ڈال دیا، یہ خون اس کی ہلاکت کا سبب بن جائے. دل سے گزر کے جائے. کیوں؟ کہ دل کو پتا ہے کہ میں نے خون کو صرف پمپ نہیں کرنا، اس کو صاف بھی کرنا ہے. دل کا کام خون کو، یہ پمپ جو پسلیوں میں ہے اس کی بات کر رہا ہوں، ورنہ وہ دل جو قرآن نے کہا ہے وہ پسلیوں میں نہیں ہے، وہ کہیں اور ہے، وہ روح ہے. قلب جو قرآن میں آیا وہ روح ہے، فؤاد، قلب، دل، اس کا کام سمجھنا ہے. بجلی میٹر سے گزر کے جائے پھر مفید ہے. خون دل سے گزر کے اعضا تک پہنچے. یہ سب کچھ اپنے اس مقام سے گزر کے جائے. اسی طرح دین زندگی میں آئے لیکن فہم سے گزر کے جائے، مغز سے گزر کے جائے، ذہن سے گزر کے عمل میں جائے. اگر ذہن سے گزرے بغیر عمل میں چلا گیا، یہ اس عمل کرنے والے کے لیے بھی خطرناک ہے. بائی پاس نہیں کرنا دین کا، ایک پائپ ڈائریکٹ لگا لو جس طرح بجلی کھینچی ہوئی ہے میٹر کے بغیر، اس طرح ذہن سے باہر باہر ایک تار کھینچ کے دین کی لے آئے گا اپنے، وہ دین خطرناک ہے. میں نہیں کہہ رہا ہوں، بانی دین کہہ رہے ہیں، مجھے کیا حق بنتا ہے یہ باتیں کرنے. بانی دین فرما رہے ہیں، کیا فرما رہے ہیں؟ فرمایا کہ دو آدمیوں نے میری کمر توڑ دی، دو آدمیوں نے، یہ رسول اللہ کا فرمان ہے، یہ حدیث شیعہ سنی دونوں نے نقل کی ہے. یہ ان احادیث میں ہے جو فریقین نے نقل کی، عموماً ایسی حدیثوں کو ہم زیادہ اہمیت دیتے ہیں جو دونوں نے نقل کی، اور دینی بھی چاہیے چونکہ اختلافی نہیں ہے، متفقن علیہ ہے کہ دو آدمیوں نے میری کمر توڑ دی. کس نے کمر توڑ دی؟ ایک عالم متنسک اور ایک جاہل متحقق. معاف کرنا، اشتباہ کر دیا. ایک عالم متحقق اور ایک جاہل متنسک. ایک وہ شخص جو جانتا ہے، عالم ہے لیکن عمل نہیں کرتا، عالم بے عمل نے، رسول اللہ فرماتے ہیں میری کمر توڑ دی ہے، جو عالم ہے دین کا لیکن عمل نہیں کرتا، اور دوسرا وہ شخص جو عمل کرتا ہے لیکن سمجھتا نہیں ہے، جانتا نہیں ہے، جاہل متنسک۔ یہ کون ہے جاہل متنسک؟ جو جانتا نہیں ہے عمل کرتا ہے، یہ وہ ہے کہ جو دین تو لے آیا اپنے پاس لیکن جس میٹر سے گزرنا تھا اس سے گزارا نہیں، اس نے کئی بار سے لے آیا، اس میٹر سے گزر گیا آج دین۔ یا اب تھوڑی سی بات آگے بھی بڑھ سکتی ہے، معلوم نہیں میں اس کو آگے بڑھا دوں پھر کدھر چلی جائے گی گفتگو، یہ بہت ضروری ہوتا ہے اس مرحلے سے گزارنا، اس مرحلے کے بغیر دین آ نہیں سکتا۔ انبیاء کی ضرورت کہ قرآن پیغمبر اکرم پہ نازل ہوا، تورات حضرت موسیٰ پہ نازل ہوئی، انجیل حضرت مسیح پہ نازل ہوئی، آسمانی کتب و صحیفے کسی معصوم پہ ضرور نازل ہوئے۔ کیوں نازل ہوئے؟ عام طور پر ذہنوں میں یہ تصور ہوتا ہے کہ شاید وہاں سے کوئی لانے والا نہیں تھا، وہاں سے کسی کی دسترس نہیں تھی، وہاں کسی کو جانے نہیں دیتے، یعنی ساتویں آٹھویں نویں آسمانوں پہ، آسمانوں کی جتنی تعداد کسی کے ذہن میں ہو، آسمانوں کے اوپر آسمانی کتب پڑی ہوئی ہیں، وہاں سے کوئی حل لانے والا نہیں تھا، لہذا جبرائیل کے ذریعے خداوند تعالیٰ نے یہ کتابیں یہاں پر بھیج دی۔ قرآن کو لے لیں، قرآن لوح محفوظ میں تھا، انسان زمین پر تھا، لوح محفوظ کا تصور بھی ہے کہ آسمانوں سے اوپر ایک بڑا طبقہ بڑا مرحلہ، وہ اپر سٹوری، اس جہان ہستی کی اپر سٹوری، اس کو سمجھتے ہیں یہ لوح محفوظ ہے، اور زمین سب سے نیچے، کوئی لانے والا نہیں تھا لہذا جبریل کو دے دیا کہ یہ لے جاؤ میرے رسول کو دو۔ پھر رسول اللہ کو حکم ہوا کہ امت کو پڑھ کے سنا دے۔ نہ بات اتنی سادہ نہیں، اتنی سادہ بات نہیں، کیوں؟ اس لیے کہ یہ اس خدا کا کلام ہے، اس خدا کا دین ہے کہ جس نے خود انسان کے ساتھ اپنے رابطے کو بیان فرمایا، اذا سألك عبادی انی فانی قریب اجیب دعوت الدعاء اذا دعانی۔ اے نبی، کچھ لوگ آپ سے میرے بارے میں پوچھیں گے، البتہ ایسے کم ہی ہوں گے کہ جو پیغمبر اکرم سے خدا کے بارے میں پوچھیں گے، چونکہ سب اپنے بارے میں پوچھیں گے، اپنی ضرورتوں کے بارے میں پوچھیں گے، اپنی خواہشات کے بارے میں پوچھیں گے، اپنی حاجات کے بارے میں پوچھیں گے، کوئی اولاد مانگے گا، کوئی شفا مانگے گا، کوئی نوکری مانگے گا، کوئی پروموشن مانگے گا، کوئی ویزا مانگے گا، کوئی پاسپورٹ مانگے گا، کوئی اور اپنی مشکل حل کروائے گا۔ بہت کم ایسے ہوں گے جو اپنی مشکلات کو چھوڑ کر خدا کے بارے میں پوچھیں گے، لیکن اکا دکا ہو جاتے ہیں ایسے۔ اذا سألك عبادی انی، کچھ میرے بندے ایسے نکلیں گے جو میرے بارے میں پوچھیں گے، تو جب میرے بارے میں پوچھیں تو کیا کہنا انہیں؟ یہ نہیں کہا کہ آپ کہیے، خود خداوند نے فرما دیا انی قریب، تو میں ان کے بہت قریب ہوں۔ کتنا قریب ہوں؟ اتنا قریب ہوں کہ ان کو کہو کہ ذرا سرگوشی کر کے دیکھیں، پکار کے دیکھیں، اجیب دعوت الدعاء اذا دعانی۔ اس وقت ہوتا ہے نا، آپ کہتے ہیں جی میں آپ کے بالکل قریب ہوں، قرب کی علامت کیا ہے؟ قرب کی علامت یہ ہے کہ خدا کو پکار کے دیکھو، پکار کے دیکھو، پتا چلے گا قریب ہے یا نہیں، کہہ کے دیکھو، زبان سے نا دل میں کہہ کے دیکھو، دل سے خدا کو پکار کے دیکھو، اس پکار کا جواب ملتا ہے یا نہیں ملتا، جب جواب ملتا ہے تو معلوم ہو بہت قریب ذات ہے وہ۔ تو پھر خود ہی مشکل حل فرما دی کہ انہیں کہیے اتنے پریشان نہ ہو، ہوا اقرب الیہ من حبل الورید۔ وہ ذات کون سی ہے جو رگ حیات سے بھی زیادہ انسان کے قریب ہے، رگ حیات سے زیادہ انسان کے قریب۔ اس خدا نے اپنا پیغام پہنچانا ہے اپنے پیغمبر تک، اور اس پیغمبر کے ذریعے سے پیغام پہنچانا ہے انسان تک۔ کون خدا؟ جو فرد فرد کی رگ حیات سے زیادہ اس کے قریب ہے، اس نے اپنی بات اس انسان تک پہنچانی ہے، تو دور نہیں ہے، اس کو تو ڈاک کی ضرورت نہیں ہے، اس کو تو کسی واسطے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب وہ خود فرما رہے اجیب دعوت الدعائے اذا دعانی، مجھے پکاروں میں جواب دوں گا، میں بہت قریب ہوں تمہارے، تجربہ کر لو، یوں نہیں کہ صرف میں نے کہہ دیا سن لیا، نہ تجربہ کرو، اجیب دعوت الدعائے اذا دعانی، مجھے پکارو، دیکھو میں قریب ہوں یا نہیں. اتنی قریب ذات، اس نے جب اپنا پیغام پہنچانا چاہا اتنے واسطوں کی کیوں ضرورت پڑ گئی؟ ایک دفعہ جبریل کو دے، جبریل آ کر رسول اللہ کو دے، رسول اللہ آ کر معصومین کو دے، معصومین آ کر امت تک اس کو ابلاغ کریں، خود رسول اللہ بھی امت تک اس کو ابلاغ کریں، اور پھر یہ ابلاغ اور بھی آگے بڑھے. یعنی یوں نہیں کہ فرد فرد جو بھی اٹھے اٹھ کر قرآن پڑھے اس کو قرآن سمجھ میں آ جائے، نہ، جبریل ضرور بیچ میں واسطہ پڑھے، رسول اللہ ضرور بیچ میں واسطہ پڑھے. کیوں واسطہ پڑھے؟ اس لیے کہ یہ ہدایت ہے، ہدایت کو بشر تک پہنچانے کے لیے اس کا ایک راستہ ہے. جب تک اس راستے سے ہدایت گزرے گی نہیں، قابل عمل نہیں ہوگی، جب تک اس راستے سے گزرے گی نہیں. لہذا رسول کی حیثیت اور امام کی حیثیت امت کے اندر وہی ہے جو دل کی حیثیت بدن کے اندر ہے. جب تک یہ خون دل میں نہ پہنچے بدن کے قابل نہیں ہوتا، پہنچایا جا سکتا ہے لیکن بدن کے قابل نہیں ہوتا، دل میں آئے، دل سے گزر کر بدن میں جائے، بدن کے لیے مفید ہوتا ہے. لہذا دین خدا قریب ہے، فرد فرد کے قریب ہے، لیکن یہ دین جب تک قلب امت سے نہ گزرے امت کے لیے مفید نہیں ہوتا. امت کا قلب امام و رسول ہے، امام و رسول ہے، وہ وہاں سے آ گیا دین. آج ہمارے پاس روایات و آیات کی صورت میں موجود ہیں، لیکن اب بھی یہ دین ایک اور فلٹر سے گزرنا چاہیے، فلٹر نہ کہوں میں، مناسب تعبیر نہیں ہے، ایک اور راستے سے، ایک اور دل سے گزرنا چاہیے، ایک اور ذہن سے گزرنا چاہیے. کون؟ کہ معصوم نے تو دے دیا، لیکن پھر کیا کہا؟ کہ فرد فرد ممکن ہے اس کو نہ سمجھ پائے، لہذا فقیہ کی ضرورت ہے، مجتہد کی ضرورت ہے، ایک دین شناس کی ضرورت ہے. جب تک اس دین شناس کے ذہن سے نہیں گزرے، اگر ڈائریکٹ امت تک یہ روایتیں پڑھنا شروع کر دیں، یہ اس کے لیے مضر ہوں گی. وہ مغالطہ کرتے ہیں نا کہ قرآن ہمارے پاس ہے، حدیث ہمارے پاس ہے، ہمیں اجتہاد کی کیا ضرورت ہے، ہمیں فقہا کی کیا ضرورت ہے، خون تمہارے پاس ہے، رگ تمہارے پاس ہے، بدن تمہارے پاس ہے، تمہیں دل کی کیا ضرورت ہے، تمہیں دل کی کیا ضرورت ہے. یہ استدلال میرا نہیں ہے، یہ استدلال اس شخصیت کا ہے جس کو حضرت امام صادق علیہ السلام نے تربیت ہی اسی دن کے لیے کیا تھا. ہشام، ہشام ابن حکم، دو ہشام ہیں امام علیہ السلام کے بڑے لائق شاگرد، ایک ہشام ابن سالم ہے، ایک ہشام ابن حکم ہے. ہشام ایک بہت بڑے فقیہ عالم اہل سنت کے اس زمانے میں، امام علیہ السلام کے زمانے میں، بصرہ میں تھے. اور ہشام بصرہ میں تھے، وہ کوفہ میں تھے، وہ فقیہ. ہشام گئے کوفہ میں، نوجوان ہے ہشام، نوجوان ہے، وہ فقیہ مسن ہے، اور پورے شہر پہ اس کا ایک روب ہے، دبدبا ہے، ایک چرچا ہے کہ بہت بڑا دانا، بہت بڑا فقیہ، جو ہر سوال کا جواب جانتا ہے، کوئی بھی سوال پوچھو جواب دیتا ہے. ایک نوجوان لڑکا ہشام کے نام سے چلا گیا، جا کر اس کی مجلس کے، لکھا بھی ہے اصول کافی میں، یہ روایت موجود ہے، آپ مطالعہ کر سکتے ہیں اس کا. چلا گیا، لکھا ہے کہ میں گیا جب تو مجلس میں راج تھا، تو میں لوگوں کو پھلانگتا ہوا سب سے آگے ممبر کے قریب جا بیٹھا، جہاں وہ استاد فقہ کا درس دے رہا تھا اور سوالوں کے جواب دے رہا تھا. جب سب لوگ اپنے سوال پوچھ چکے، تو میں نے پھر ان سے سوال پوچھا، میں نے کہا کہ مجھے بھی اجازت ہے کہ میں سوال کروں؟ کہا کہ آپ بھی سوال کرو. کہا میں نے ان سے پوچھا کہ آنکھیں ہیں؟ اتنے بڑے فقیہ سے ایک لڑکے نے کیا پوچھا، آنکھیں ہیں؟ کہا بیٹا کیا پوچھتے ہو آپ، عالم سے سوال کرنے کا طریقہ نہیں آتا. یہ کیا سوال ہے کہ آنکھیں دیکھ تو رہے ہو کہ میری آنکھیں ہیں؟ کب بار کیا میرا یہی سوال ہے, اور آپ کے بارے بھی معروف ہے کہ کوئی سوال بلا جواب نہیں چھوڑتے. اگر جواب دینا ہے تو میرا تو یہی سوال ہے, جواب دے تو ہاں یا نہ میں جواب دے دو, نہیں دینا تو بھی بتا دو. ظاہر ہے جواب نہ دینا ان کی شان کے خلاف تھا, جواب بنتا نہیں تھا کیونکہ سوال بہت ہی سادہ سا تھا, بدی سوال تھا. پھر پوچھا چلو اب بچہ ہے نہیں سمجھتا یا جوان ہے جو بھی ہے, کہا پوچھو اگر پوچھنا ہے تو پوچھو. کہا کہ بتاؤ میرا یہ سوال ہے کہ آنکھیں ہیں؟ کہا ہیں. کہا کیا کرتے ہو؟ کہا دیکھتا ہوں. کہا کان ہے؟ کہا کان بھی ہے. کیا کرتے ہو؟ کہا سنتا ہوں. کہا ناک ہے؟ کہا ناک بھی ہے. کیا کرتے ہو؟ کہا سونگتا ہوں. کہا ہاتھ ہے؟ ہاتھ ہے. کیا کرتے ہو؟ اسے چھوتا ہوں, اسے لمس کرتا ہوں. ایک ایک کر کے ہشام پوچھتے گئے. اصول کافی میں یہ روایت سب کچھ پوچھ کے تو پھر کہا کہ دل بھی ہے؟ کہا ہاں دل بھی ہے, دل بھی ہے. کہا دل کی دل سے کیا کرتے ہو؟ کہا کہ دل کا کام ویسے دیکھتا تو آنکھوں سے ہوں, دل وہ روح کا دل نہ بدن کا دل, روح کا دل. کہا کہ میں دیکھتا آنکھ سے ہوں لیکن جب تک دل آنکھ کو کنٹرول نہ کرے اس وقت تک آنکھ دیکھ نہیں سکتی. سنتا کان سے ہوں, سماعت کان میں ہے لیکن جب تک دل سماعت کو کنٹرول نہ کرے کان سن نہیں سکتا. بولتا زبان سے ہوں لیکن جب تک دل زبان کو حکم نہ دے زبان بولتی نہیں ہے. سونگتا ناک سے ہوں لیکن جب تک دل ناک کو حکم نہ دے ناک سونگتی نہیں ہے, زبان بولتی نہیں ہے. کہا اچھا تو یہ ساری چیزیں ہوتے ہوئے دل بھی ہے تیرے پاس, دل کی کیا ضرورت تھی؟ کہا اگر دل نہ ہوتا تو یہ بے فائدہ ہے, یہ سب کچھ بے فائدہ ہے. کہا تو تیری چھوٹی سی کائنات ہے, پانچ حصے ہیں تیرے پاس, یہ پانچ حصے اگر دل نہ ہو تو کوئی کام خود نہیں کر سکتی, تو پھر اگر امام نہ ہو تو امت کیسے اپنا انتظام خود کر سکتی ہے؟ امام کے بغیر کس طرح امت اپنے آپ پر چل سکتی ہے, اپنے پاؤں پر چل سکتی ہے؟ امام کی حیثیت دل والی ہے. امام علیہ السلام کو اس قدر پسند آیا یہ استدلال اپنے شاگرد کا, امام معصوم شاگرد ہشام. امام علیہ السلام نے ہشام کو بلا کے پوچھا ہشام بتاؤ کہ وہ مناظرہ کیسے کیا تھا. بار کے تھوڑے سے ہچکچائے پھر اس کے بعد بیان کر دیا. امام نے فرمایا یہ کہاں سے یہ باتیں سیکھیں؟ کہا کہ مولا آپ سے ہی سیکھی تھی, آپ سے ہی سیکھی تھی یہ باتیں. بس امام قلب امت ہوتا ہے, امام دل ہوتا ہے امت کا. یوں نہیں کہ امام کی حیثیت ڈاک والی ہے معاذ اللہ, کہ امام کے ہاتھ میں کتاب نہیں تمائی جاتی, امام کی روح میں کتاب سموئی جاتی ہے, امام کی روح میں کتاب سموئی جاتی ہے. اور اس کی روح سے گزر کر جب امت تک آئے وہ کتاب انسان کے لیے قابل عمل ہوتی ہے, اور امام سے امت تک جو کتاب آئے وہ بھی شاید امت کے لیے قابل عمل نہ ہو بلکہ یقیناً نہیں ہوگی. کب؟ جب تک ایک عالم کے ذہن سے, ایک مجتہد کے ذہن سے, ایک فقی کے ذہن سے نہ گزرے. لہذا معصوم نے یہ فرمایا کہ ہم ہدایت کا راستہ ہیں, تو جو فرمائی ہم ہدایت کا راستہ ہیں. راستے سے کیا مراد؟ ان یونی کہ ہم وسیلہ ہیں ہدایت کا, ہم ذریعہ ہیں ہدایت کا, ہم آلہ ہیں ہدایت کا, نہ ہم راستہ ہیں ہدایت کا. یعنی ہدایت ہمارے وجود سے گزر کر جب تم تک پہنچے تو ہدایت ہوتی ہے تمہارے لیے. اگر ہمارے وجود سے نہ گزرے, کہیں اور سے گزر جائے, ہدایت قابل عمل نہیں ہوگی. وہی شخص جو معصوم سے ہدایت لے لے اسی کو تو فقیہ کہتے ہیں, اسی کو مجتہد کہتے ہیں, اسی کو فقیہ کہتے ہیں. کیونکہ معصوم نے خود فرمایا کہ دین ان فقہا سے لینا, دین ان مراجع سے لینا جن کو آج ہم اپنی زبان میں مرجع کہتے ہیں, جن کی طرف رجوع کیا جاتا ہے. چونکہ امام کی طرف بھی رجوع, اصل مرجع تو خداوند تبارک و تعالیٰ نے معصوم کو بنایا, لیکن جب معصوم ایک عبوری دور کے لیے پردہ غیبت میں چلے گئے خداوند تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ فقیہ ہے, یہ عالم ہے, یہ دانشوار ہے, یہ دانشمند ہے, یہ دین شناس ہے, اس سے اپنا دین لینا, اس سے اپنا دین لینا. کیوں اس سے لینا؟ اس لیے کہ یہ وہ مطمئن راستہ ہے ہدایت کا, دین کا, کہ جب فقیہ کے ذہن سے دین گزرتا ہے امت کے لیے فتویٰ بن کر قابل عمل ہو جاتا ہے. ویسے تو پٹرول زمین کے نیچے موجود ہے، وہیں سے کھود کے کنواں اپنی گاڑی میں ڈال لیں، ڈال سکتے ہیں، پٹرولیم زمین کے نیچے ہے نا، جو کہتے ہیں نا ہمیں غیر معصوم کی ضرورت نہیں ہے، غیر معصوم کون ہے؟ یہ وہی بجلی چور ہے، بجلی چرا چرا کے اب دین بھی چرانا چاہتے ہیں، کرتے ہیں نا کچھ لوگ، یہ جو میں نے دین باز کی اصطلاح کھولی نہیں ویسے بیان کر دی، چونکہ کہیں اور کھول آیا تھا لہٰذا یہاں ضرورت نہیں سمجھی، تھوڑا سا اشارہ کر دو، کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کام کچھ کرتے رہتے ہیں کر کر کے ان کی عادت ہو جاتی ہے، شاید یہ واقعہ پہلے میں یہاں بھی سنا گیا ہوں گا کہ ایک شخص تھا وہ جو کاغذ اس کے ہاتھ میں آتا وہ پھاڑ دیتا فوراً، کاغذ ٹچ ہوتے ہی پھاڑ دیتا تھا وہ، سب حیران تھے پریشان تھے، بڑے قیمتی کاغذ، نوٹ پھاڑ دیتا تھا، بل پھاڑ دیتا تھا، بچے کا سرٹیفکیٹ پھاڑ دیتا تھا، نکاح نامہ اپنا پھاڑ دیا اس نے، ساری چیزیں جو کاغذ اس کے ہاتھ لگتا پھاڑ دیتا تھا وہ، آخر انہوں نے کہا اس کو چیک کروائیں، اس کو مرض کیا ہے، بیماری کیا ہے، پھاڑ کے پشیمان ہو جاتا کہ یہ کیا کیا میں نے، لیکن جو ہی کاغذ اس کے ہاتھ سے لگتا وہ فوراً پھاڑ دیتا، آخر ڈھونڈا گیا کہ یہ کیوں ایسے کام کرتا ہے، پتا چلا کہ یہ سینما گھر میں ٹکٹ چیک کرتا ہے لوگوں، چونکہ وہ لے کے آدھا ٹکٹ پھاڑ کے ٹوکری میں پھینک دیتے، اس کو عادت ہو گئی ہے کاغذ پھاڑنے کی، بعضوں کو عادت ہو جاتی ہے، جب عادت ہو جائے تو پھر وہ ہر جگہ عادت کے تحت چلتے ہیں، عادت کہتی ہی اس میں جو ہر جگہ چلے انسان کے ساتھ، بلکہ انسان کو چلاتی بھی ہے عادت، کچھ لوگ ہیں جو عادت ہو گئی ہے ان کو، مورخ باز، مورخ باز لوگ معلوم نہیں یہاں ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے، دیہاتوں میں تو ہوتے ہیں، شہروں میں بھی ہوتے ہوں گے، مورخ باز یعنی نہ جو مورخ پالتے ہیں، مورخ باز یعنی جو مورخ کو مورخ سے لڑاتے ہیں، لڑاتے ہیں نا ایسے میچ ہوتے ہیں باقاعدہ، مورخ کو مورخ سے لڑاتے ہیں، بٹیر باز بٹیر کو بٹیر سے لڑاتے ہیں، یہ بٹیر کو بٹیر سے لڑاتے ہیں، مورخ کو مورخ سے لڑاتے ہیں، اور اتفاقاً جو مورخ مورخ سے لڑے کہتے ہیں بڑا اصیل مورخ ہے، جو مورخ انڈا دے، مورخ تو نہیں تو مرغی انڈا دیتی ہے، جو مرغی انڈا دے اس کو اصیل نہیں کہتے، جو مورخ مرغیوں کا دفاع کرے اس کو اصیل نہیں کہتے، جو مورخ چوزوں کا دفاع کرے اس کو اصیل نہیں کہتے، اصیل مورخ کون سا ہوتا ہے؟ جو دوسرے مرغوں کے ساتھ لڑے، مرغ کے دشمن بھی ہیں، بلی دشمن ہے، اس کا گیدڑ دشمن ہے، لومڑی دشمن ہے، کتا دشمن ہے، بہت سارے دشمن ہیں مرغوں کے، اب تو انسان بھی سب سے بڑا دشمن ہے مرغوں کے، اتنے گیدڑوں نے نہیں کھائے ہوں گے جتنے انسان کھا چکا ہے، اگر ایک مرغ اپنے خاندان کا دفاع کرے، کتے بلیوں کو بھگا دے، اپنے چوزوں کا دفاع کرے، اس کو نہیں کہتے یہ بڑا اصیل مرغ ہے، لیکن جو مرغ مرغ سے لڑے اس کو کہتے ہیں یہ بڑا اصیل مرغ ہے، کچھ ایسے ہیں جو مرغ باز ہیں، مرغ مرغ سے لڑاتے رہے ہیں، بٹیر بٹیر سے لڑاتے رہے ہیں، یعنی اسی نو کی اسی نو سے لڑاتے ہیں، اسی طبقے کو اسی طبقے سے لڑانے کی ان کی عادت ہو چکی ہے، مرغ لڑا کے پیسے کماتے تھے، بٹیر لڑا کے پیسے کماتے تھے، ادھر درآمد کم ہوگی چونکہ شہروں میں کمپیوٹر آ گئے، لوگوں نے مرغ کے میچ دیکھنا چھوڑ دیے، اب کون جاتا ہے بٹیر بازی دیکھنے کے لیے، سارا دن تو کیبل پہ بیٹھے رہتے ہیں، رات سارا انٹرنیٹ پہ بیٹھے رہتے ہیں، فرصت نہیں ہے لوگوں کو بٹیر بازی دیکھیں اور مرغ بازی دیکھیں، لہذا مرغ بازوں اور بٹیر بازوں نے مرغ بازی بٹیر بازی چھوڑ کر دین بازی شروع کر دی، دین بازی شروع کر دی، کیا کرتے ہیں؟ دین کو دین سے لڑاتے ہیں، آزاداری کو نماز سے لڑا دیتے ہیں، نماز کو آزاداری سے لڑا دیتے ہیں، مومن کو مومن سے لڑا دیتے ہیں، مسلم کو مسلم سے لڑا دیتے ہیں، شیعہ کو شیعہ سے لڑا دیتے ہیں، یہ کون لوگ ہیں؟ یہ جن کی عادت ہو چکی تھی بٹیر بازی کی، اب بٹیر بازی کے میچ کوئی نہیں دیکھتا، بٹیر بازی چھوڑ کے دین بازی شروع کر دی، کرتے کچھ تھے وہ دکان چلی نہیں، ابھی دین بازی شروع کر دی، ایسے کو کہتے ہیں بڑا اصیل ہے، جو مومن کو مومن سے لڑائی کہتے ہیں بڑا خطیب ہے، یہ کہتے ہیں نا بڑا خطیب ہے، لیکن جو مومنین کا دفاع کرے، جو ان کے دین کا دفاع کرے، جو ان کی حیثیت کا دفاع کرے، وہ اصیل نہیں ہے. وہ فقی جو دین کا دفاع کرے, جو اسلام کا دفاع کرے, جو تشیع کا دفاع کرے, جو مومنین کا دفاع کرے, جو قرآن کا دفاع کرے, جو کتاب کا دفاع کرے, جو خدا کے نام کا دفاع کرے اور پوری دنیا میں کرے, وہ اصیل نہیں ہے. جو مومن کو مومن سے لڑائی بڑا اصیل ہوتا ہے. اس لیے کہا تھا کہ دین بھی دین بازوں کے اختیار میں آ گیا. بجلی چوری کر کر کے دین چوری کرنا شروع کر دیا. پاکستان ہے, ملک ہی ایسا ہے, جو چوری نہ کرے اس کو نااہل سمجھتے ہیں. واقعی عجیب کلچر ہے. وہ ڈرائیور جو سگنل نہ توڑے اس کی ڈرائیونگ پہ شک ہوتا ہے, کہتے ہیں اس کو لائسنس کس نے دیا جو سگنل نہیں توڑ سکتا. جو بجلی نہ چرائے سمجھتے ہیں کہ نااہل ہے, بڑا نکما ہے, بڑا نکھٹو ہے, بجلی تک نہیں چراتا. کبھی بھول کے بھی نہیں کہتا کہ شاید ایمانداری کی وجہ سے نہیں چراتا. سب کہتے ہیں نااہلی کی وجہ سے نہیں چراتا, بزدلی کی وجہ سے نہیں چراتا. بجلی چرا چرا کے عادت بن گئی دین چرانے کی. کیا کرتے ہیں, ڈائریکٹ کھمبے سے اپنے گھر بجلی لے آتا ہے. حکومت کو بھی نقصان, محلے کو بھی نقصان, مومنین کو بھی نقصان, مسلمین کو بھی نقصان, بیت المال کو بھی نقصان اور اپنے وسائل کو بھی نقصان. چونکہ جو بجلی ڈائریکٹ آتی ہے اس سے جو فریج چلتا ہے کبھی اس کے لیے بھی نقصان ہے. وولٹیج اوپر نیچے تو ہوتے رہتے ہیں نا, وہ ان کے لیے بھی نقصان. ٹی وی بھی جل جاتا ہے, ریفریجریٹر بھی جل جاتا ہے, اور بھی بہت ساری چیزیں جل جاتی ہیں. بجلی چرا چرا کے عادت ہو چکی ہے اس کی, اس چور کی, کہ اب دین بھی چراتا ہے. کیا کہتا ہے, کیا کہتا ہے کہ میٹر سے نہیں لیں گے ہم, میٹر کے باہر سے لیں گے ہم, میٹر سے نہیں لیں گے ہم. کیا کہتا ہے یہاں, وہاں تو کہتے ہیں بجلی میٹر سے نہیں لیں گے, یہاں پر کہتا ہے کہ دین فقی سے نہیں لیں گے, دین فقی سے نہیں لیں گے. وہ کہاں سے لوگے پھر, خواب دیکھے گا پھر, رات کو سوئے گا پیٹ بھر کے کھائے گا. ممبا, دین شناسی کا ممبا, تجربہ تجربہ کر لیں, اس سے ہوتی ہے دین شناسی. پیٹ بھر کے کھائیں, ظاہر ہے جو انسان ضرورت سے زیادہ جب کھا لے تو انسان کے معدے میں غذا جب ہضم ہوتی ہے تو جو اس کا رطوبت ہوتی ہے وہ بخار بن جاتی ہے. رطوبت ہوا بخارات میں بن جاتی ہے, وہ بخار معدے سے اٹھتے ہیں انسان کے مغز میں چڑھ جاتے ہیں اور پھر نیند آنا شروع ہو جاتی ہے. اول شب جو سو رہے ہو وہ اسی وجہ سے سوتے ہیں نا, پیٹ بھر کے کھا کے آئے, اب جاگا نہیں جا رہا. بعض ایسے مجلس میں بھی اونگتے رہتے ہیں, جھولتے رہتے ہیں, دوسرے کو تکیے کے طور پر استعمال کرتے ہیں. وہ دوسرا بھی جب دیکھتا ہے کہ اب مجھے استعمال کر رہے, کونی مارتا ہے کہ جاگو نہ, اس لیے کہ جا کے مجلس سنو, کہتے ہیں مجھے نہیں تھکاؤ. وہ پیٹ جب بھر جاتے ہیں انسان کا, بخار اٹھتے ہیں معدے سے مغز کو چڑھتے ہیں, اس وقت مغز میں عجیب و غریب چیزیں نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں. اٹھ کے کیا کہتا ہے, میں نے خواب میں امام دیکھے. پھر کہتا ہے خواب کی تعبیر بتاؤ. خواب کی کیا تعبیر ہے, خواب کی تعبیر یہ کہ آپ نے زیادہ کھایا ہے, کم کھایا کرو. خواب دیکھو گے تم دین شناسی کے لیے. یہ فقیہ, یہ مجتہد جو 30 سال 35 سال 40 سال پڑھتا ہے, یہ کیا پڑھتا ہے وہاں پر, کچھ تو ہے نا جو پڑھتا ہے, کچھ تو معصومین سے رہا نا, اس کے پاس ارث موجود ہے جس میں اپنی پوری عمر صرف کرتا ہے. فہم دین, دین کو سمجھنے کی ضرورت ہے. سمجھے بغیر جو دین آئے یہ وہ غذا ہے جو ہاضم نہیں. غیر ہاضم شدہ کھانا, غیر ہاضم شدہ وہ کیا ہوتا ہے, جو کھانا ہاضم نہ ہو کی ہو جاتی ہے, جو ہاضم ہو جائے خون بن جاتا ہے, وہ خون بدن کی تقویت کا باعث بنتا ہے, لیکن جو کھانا ہاضم نہ ہو وہ کی ہو جاتی ہے. دیکھا آپ نے دین کی کی کرتے ہوئے, مذہبی کی کرتے ہوئے دیکھا, بازو ایک حدیث پڑھ لی, ہاضم نہیں ہوتی, کی کر دیتا ہے آ کر. ایک آیت پڑھتا ہے, آدھی پڑھتا ہے آدھی نہیں پڑھتا, ہاضم نہیں ہوتی, کہہ کر دیتا ہے آ کر. کہاں کہہ کرتا ہے, ممبر پہ آ کے کہہ کر دیتا ہے, دوسروں کے اوپر کہہ کر دیتا ہے. اور سب سے بے ادب وہ ہے جو دوسروں کے اوپر کہہ کر دے. آخر کہہ بھی کرنی تھی اپنے گھر میں کرو, جا کر دوسروں کے اوپر, مسجدوں میں, امام بارگاہوں میں, عزاداریوں میں, مومنین کے اوپر کیوں کہہ کرتے ہو کہ سب کو آلودہ کرتے ہو؟ دین سمجھے بغیر قابل عمل نہیں ہے. لیکن اس مرحلہ فہم دین میں تھوڑی سی مشکل بھی پیش آتی ہے, چونکہ ایک مجلس اس کے فوراً بعد, اور وہ بھی پابندی وقت کے ساتھ کہا گیا, تو اس میں بھی پہنچنا ہے, راستہ بھی تھوڑا طویل ہے, دور ہے. باقی گفتگو کل انشاءاللہ آپ کی خدمت میں آزوگی. درود پڑھیے محمد و آل محمد. سید الشہداء علیہ السلام کا فرمانا, الناس و عبید الدنیا, لوگ دنیا کے بندے ہیں, دین ان کی نو کے زبان پہ رکھا ہوا ایک ذائقہ ہے, جب مشکل وقت آتا ہے اس کو تھوک دیتے ہیں, اور جب امتحانوں میں ڈالے جاتے ہیں دیندار بہت کم رہ جاتے ہیں. یہ جملہ سید الشہداء علیہ السلام کا فقط کلام ہی نہیں, یہ وہ جملہ ہے کہ پوری کربلا اس جملے کی تفسیر ہے, کسی ایک جملے کی تفسیر ہے کہ امتحانوں میں دیندار بہت کم رہ جاتے ہیں. کتنے رہ جاتے ہیں؟ فقط 72 رہ جاتے ہیں. جب دینداروں کی آزمائش کا وقت آتا ہے دیندار بہت قلیل رہ جاتے ہیں. ایک وہ طبقہ تھا جن کو سید الشہداء بلا رہے تھے, آنے کے لیے تیار نہیں, اور ایک وہ طبقہ ہے جسے چراغ بجھا کے میدان سے بھیج رہے ہیں, جانے کے لیے تیار نہیں. اس لیے سید الشہداء نے فرمایا یہ بڑے عظیم انصار و صحابہ ہیں جو خدا نے فقط سید الشہداء کے حصے میں ڈالے. نہ جد حسین کو نصیب ہوئے, نہ اب حسین کو, نہ آخ حسین کو نصیب. عظیم صحابہ ہیں. یہ ادب سکھایا گیا ہے ہمیں کہ جب بھی آپ سید الشہداء پر درود پڑھیں ان با وفا انصار پر ضرور پڑھا کریں, السلام علیک یا ابا عبداللہ. السلام علیک یا انصار ابی عبداللہ. اے انصار ابی عبداللہ, اے ناصران ابی عبداللہ. کس قدر با وفا تھے حبیب. ان با وفاؤں میں سے ایک وفادار سید الشہداء نے خط لکھے بہت سے لوگوں کو کہ آؤ میری مدد کو آؤ. ایک خط جناب حبیب ابن مظاہر کو لکھا. بعض تاریخوں میں لکھا ہے کہ حبیب جب خط ملا کوفہ میں, حبیب کو رات کا عالم تھا, دسترخوان پہ بیٹھے اپنی زوجہ کے ساتھ کھانا تناول فرما رہے تھے, دروازے پر دستک ہوئی, قاصد نے خط دیا. حبیب نے چراغ کی لوح پہ خط پڑھنا شروع کیا, خط پڑھتے جاتے آنسو گرنا شروع ہو گیا. زوجہ آنسو دیکھ کر سمجھ گئی کہ مضمون ناگوار لگتا ہے, پوچھنے لگی کس کا خط ہے؟ فرمایا میرے مولا حسین کا خط ہے. پوچھتی ہے لگتا ہے بڑا ناگوار خط ہے. حبیب نے خط سنا دیا. فرمایا میرے مولا نے خط میں لکھا ہے حبیب میں کوفہ آ رہا تھا, کوفہ والوں کی بے وفائی کا مجھے علم ہو گیا, میں نے کوفہ کا راستہ تبدیل کر دیا, میں زہرا کی بیٹیوں کو لے کر نامعلوم مقصد کی طرف جا رہا ہوں. حبیب اس عالم غربت میں اپنے مولا کی مدد کو آؤ. زوجہ پوچھتی ہیں بتاؤ حبیب مولا کا خط تو مل گیا, مدد کو جاؤ گے یا نہیں جاؤ گے؟ حبیب نے کہا میں اپنی قوم کے سرداروں سے مشورہ کروں گا, اگر انہوں نے مناسب سمجھا تو ضرور جاؤں گا. بوڑھی عورت اٹھ کے کھڑی ہو گئی, کہا حبیب شرم کی بات ہے, میں نے عمر تیرے ساتھ بسر کی ہے, یہ اس حبیب کا جواب نہیں ہے جس کو میں جانتی ہوں, یہ اس حبیب کا جواب نہیں ہے. حسین نبی زادیوں کو لے کر, علی کی بیٹیوں کو لے کر نامعلوم مقصد کی طرف جا رہے ہیں, تو اپنے قوم کے سرداروں سے مشورہ کرے گا؟ جناب حبیب نے کیا فرمایا؟ کہا مجھے ہرگز مشورہ مقصود نہیں تھا, میں فقط آپ کی رائے جاننا چاہتا تھا, میں یہ دیکھنا چاہ رہا تھا کہ اس بڑھاپے میں میرے بغیر رہ سکتی ہے یا نہیں رہ سکتی. اب جبکہ تو راضی ہے تو پس خدا حافظ, میں مولا کی مدد کو چلا. جناب حبیب نے اپنا گھوڑا غلام کو دیا اور کہا کوفہ سے باہر میرا منتظر رہنا. حبیب کا غلام گھوڑا لے کر چلا گیا، حبیب کو آنے میں تھوڑی سی تاخیر ہو گئی، غلام اٹھ کر گھوڑے کے کان میں کیا کہتا ہے کہ مولا حبیب بوڑھے ہیں، شاید ارادہ بدل گیا ہو، شاید عبیداللہ کی فوجیوں نے نہ آنے دیا ہو، شاید اندھیرے میں دشمن سے پالا پڑ گیا ہو، مولا حبیب جب نہیں آ رہے تو گھوڑے سے کیا کہتا ہے، اے گھوڑے مجھے اپنی پشت پہ بٹھا کے اس غریب مظلوم کی مدد کے لیے لے جا جس کے لیے حبیب نے مجھے کہا تھا۔ جناب حبیب نے یہ جملہ سن لیا اور کیا کہا، کہا حسین ایک غربت کا ایسا بھی وقت آنا تھا کہ غلاموں کو بھی رحم آ گیا۔ جناب حبیب نے غلام کو سوار کیا اور خود بھی سوار ہو کر کاروان حسینی کی طرف گھوڑے کو دوڑانا شروع کر دیا۔ سید الشہداء علیہ السلام نے ایک منزل پر رک کر پرچم تقسیم کیے لشکر کے اور ایک پرچم کسی سردار کو نہیں دیا، اپنے ہاتھ میں رکھا، سب نے بڑھ کے کہا مولا یہ پرچم ہمیں دے دیجئے، یہ فخر ہمیں نصیب ہو جائے۔ فرمایا نہیں، میرا ایک سردار آنے والا ہے، کوفہ کی جانب سے آنے والا ہے۔ کہنے لگے مولا اب کوئی مدد کو نہیں آئے گا، کوفہ سے کوئی مدد کو نہیں آئے گا۔ کیا فرمایا کہ جس کو میں نے بلایا ہے بڑا باوفا ہے، مجھے یقین ہے وہ ضرور آئے گا۔ حسین مڑ مڑ کے کوفہ کی طرف دیکھ رہے تھے، کیا دیکھتے ہیں کہ نخلستانوں سے ایک گھوڑ سوار گھوڑا دوڑاتا ہوا آ رہا ہے۔ سید الشہداء نے کاروان روک لیا، قریب پہنچ کر اپنے آپ کو گھوڑے سے گراتا ہے اور خاک پہ اپنا سر رکھ دیتا ہے۔ سید الشہداء اپنے گھوڑے سے اتر کر اپنے مہمان کو اٹھا کر اس کی پیشانی کو چوم کر فرماتے ہیں مرحبا حبیب، اس عالم غربت میں ہماری مدد کو آئے ہو۔ جناب زینب السلام اللہ علیہا نے جب محمل پہ دیکھا کہ کاروان رک گیا تو پوچھنے لگی ذرا دیکھیو کوئی کوفہ سے فوج تو نہیں آ گئی، کہیں جنگ کا وقت تو نہیں آ گیا۔ کہنے لگے نہیں، کوفہ سے مہمان آیا ہے۔ سید الشہداء نے اسے گلے لگایا، اس کا ماتھا چوما ہے۔ بی بی فرماتی ہے ذرا جلدی سے نام پوچھ کے آنا۔ جب امرو نام پوچھ کے گیا اور کہا کہ نام اس آنے والے کا نام حبیب ہے، تو بی بی کیا فرماتی ہے، جو حبیب کو جا کر میرا سلام کہنا، کہو مرحبا حبیب، اس عالم غربت میں علی کی بیٹیوں کی مدد کے لیے آئے ہو، ناصر حسین بن کر آئے ہو، ناصر دین بن کر آئے ہو۔ جب علی کی بیٹی کا سلام پہنچا، حبیب نے سر کو پیٹ کر کیا کہا، کہا اے حبیب، کہا تیرا مقام، کہا زہرا کی بیٹی کا سلام۔
علامت اللہ علی الظالمین فسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ اللہم بحق اسمک العظیم الاعظم الاعز الاجل الاکرم، یا اللہ 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 یا اللہ۔ پروردگارہ بحق محمد و آل محمد، ہمارے اس قلیل سے ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، مومنین کے اس اخلاص و خلوص کو شرف قبولیت عطا فرما، جو مومنین اس دنیا سے رحلت کر گئے انہیں جوار رحمت میں مقام نصیب فرما، جو مریض ہیں علیل انہیں شفا کاملہ نصیب فرما، جنہوں نے التماس دعا کی اپنے مریضوں کے لیے ان کے مریضوں کو جلد از جلد شفا کاملہ نصیب فرما۔ پروردگارہ جو مقروض ہیں اپنے خزائن غیبیہ سے ان کے قرض ادا فرما، جو بے روزگار انہیں رزق حلال نصیب فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اور صالح اولاد نصیب فرما، جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولاد کو عرش ربلیہ سے محفوظ فرما، جو کسی مشکل و مصیبت میں گرفتار ہیں بحق محمد و آل محمد، تمام مومنین کے تمام مسائل و مشکلات کو برطرف فرما، عالم اسلام پر ظلم و ستم ہو رہا ہے، تمام مسلمین کو اس ظلم و ستم سے محفوظ فرما، ان ظالمین کو ظلم سمیت نیست و نابود فرما، امریکہ اور اسرائیل کا خاتمہ فرما، مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، سامرہ میں ظلم کرنے والوں کو نیست و نابود فرما، گستاخان شان رسول کو نیست و نابود فرما، انقلاب اسلامی کی حفاظت فرما، رہبر انقلاب اسلامی کا سایہ دراز فرما، علماء کرام مراجع اعظم کی حفاظت فرما، پروردگار رب حق محمد و آل محمد، مملکت پاکستان کی حفاظت فرما، اس ملک کے ساتھ خیانت کرنے والوں کو رسوا فرما، اس کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما، عزاداران سید الشہداء علیہ السلام جہاں کہیں بھی ہیں اپنے سایہ حفظ و امان میں محفوظ فرما، دشمنان عزاداری عزا کو نیست و نابود فرما، اپنے ولی حق ولی اللہ العظم اجل اللہ تعالی فرج و شریف کا جلد از جلد ظہور فرما، ہمیں حضرت کے آوان و انصار میں سننے کی توفیق عطا فرما، تمام مرحومین کے لیے، مومنین و مومنات کے لیے، بالخصوص شہداء کے لیے، خاص کر شہداء ثانیہ ہنگو کے لیے، بالخاص امام شہداء حضرت امام خمینی رضوان اللہ علیہ کے لیے سورہ فاتحہ۔